جنہوں نے اسلام بارگاہ کو بنایا، جہاں آزاداری قائم کی، ان سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
السلام
اللهم صل على محمد
في ظهور اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے. میں نے عرض کیا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، بہت ساری آیتیں ہیں جہاں اللہ نے امام زمانہ کا ذکر کیا، اور بہت زیادہ آسان اور ہر ایک ماننے والے کے لیے بہترین دلیل جو ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پر، وہ سورہ انا انزلنا. حکم ہے کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے. سورہ یاسین تو بہت بڑی، مگر پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کا ثواب سارے سوروں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس سورہ میں امام زمانہ کا ذکر ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کیسے امام زمانہ کا ذکر ہے؟ سورہ انا انزلنا آپ انشاءاللہ سبھی کو یاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو قرآن مجید ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، یہ لیلۃ القدر شب قدر کو نازل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور جو لیلۃ القدر ہے وہ ہزار ہا مہینوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے، یعنی کوئی رات لیلۃ القدر جیسی نہیں، ہزار مہینوں سے یہ رات افضل ہے. وجہ بھی بتا دی اللہ نے، کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے. تو جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ ہزار ہا مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے. تو جس رسول پہ قرآن نازل ہوگا وہ کتنے افضل ہوں گے، کیونکہ قرآن قلب رسول پہ نازل ہوا. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم جتنے بھی عالم بن جاؤ، آیت اللہ بن جاؤ، آیت اللہ عظما بن جاؤ، مجتہد بن جاؤ، مرجع بن جاؤ، قرآن یہ کہتا ہے تم لیلۃ القدر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے اس رات کو قرآن نازل ہوا. بھائی جس رات کو قرآن نازل ہو جائے، جب ہم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے تو جس رسول پہ قرآن نازل ہوگا ہم اس رسول کو کیا سمجھیں گے؟ رسول کا مقام ہماری سمجھ سے بالا ہے، جہاں عقل کی انتہا ہے، آخری منزل جہاں عقل کی ہے، وہیں سے ہمارے رسول پاک اور اہل بیت کے مقام کی ابتدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سارے مسلمانوں سے سوال کریں کہ یہ لیلۃ القدر کی نعمت اب بھی ہے یا نبی پاک کے جانے کے بعد یہ نعمت بھی چلی گئی؟ کہتے نہیں، اب بھی ہے، ہر سال لیلۃ القدر ہے، ہر سال شب قدر ہے. کیوں؟ کسی کو اختلاف نہیں، شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی، حملی، مالکی، شافعی، جتنے 72 فرقے 73 ہیں، سب کہتے ہیں. کیوں؟ انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ. یہ عربی میں مضارے کا صیغہ، یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی. ہوتا کیا ہے اس میں لیلۃ القدر میں؟ کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں. بھائی فرشتے کس میں نازل ہوتے ہیں؟ اب تو کوئی نبی نہیں ہے، فرشتے نبی پہ نازل ہوتے ہیں. مگر قرآن کہتا ہے نبی نہیں ہے، مگر قیامت تک لیلۃ القدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں.
تو ماننا پڑے گا ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو نبی جیسی ہے، نبی نہیں ہے مگر کردار میں، عمل میں، نورانیت میں نبی جیسی، جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب دیکھیں سید ابن طاووس ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، بہت تقویٰ والے. وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو میں کیسے پہچانتا ہوں، لوگ تو چاند کے حساب سے پہچانتے ہیں. کہتے ہیں لیلۃ القدر جب آتی ہے تو اللہ نے مجھے اور آنکھیں دی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اب فرشتے امام زمانہ پہ نازل ہو رہے ہیں. سرور پڑے محمد والے محمد. یہ اولیاء خدا دیکھتے ہیں فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے، اور اس رات کو ایک خوشبو پھیل جاتی ہے، اس خوشبو سے بھی مجھے پتا چلتا ہے کہ آج کی رات عام رہی ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات. فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیوں نازل ہوتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے اذن سے، حکم سے نازل ہوتے ہیں. کیوں نازل آتے ہیں؟ کہا من کل امر، سارے امر لے کر آتے. امر کیا ہے؟ اب قرآن پڑھیے، رزق بھی اللہ کا امر ہے، اولاد کا ملنا بھی اللہ کا امر ہے، حتیٰ کہ زندگی کا ملنا بھی یہ امر خدا ہے، ہدایت کا ملنا بھی امر خدا ہے، نعمت کا ملنا بھی امر خدا ہے، موت کا آنا بھی امر خدا ہے. یعنی سارے امر لے کر آتے ہیں کہ کس کو بیٹا ملے گا، کس کو بیٹی ملے گی، کس کو رزق ملے گا، کس کو علم ملے گا، کس کو دولت ملے گی، کس کو حکومت ملے گی، یہ پورے سال کا حساب لے کر آتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے امر لے کر آتے ہیں فرشتے، آیا کسی کو دے کر جاتے ہیں یا واپس لے کے جاتے ہیں؟ دو باتیں ہوں گی نا، یہ سارے امر لے کر آتے ہیں یا کسی کو دے کر جاتے ہیں. اگر مانے کہ نہیں دے کر نہیں جاتے، وہ لے کر آئے پھر واپس چلے گئے، تو ان کا آنا بھی بیکار، جانا بھی بیکار. ایک بچے سے میں نے پانی مانگا، وہ پانی یہاں لے کر آئے پھر واپس لے کے چلا جائے. بھئی جب پانی دینا نہیں تھا تو آپ آئے کیوں تھے؟ اور اپنی مرضی سے نہیں، بِإذن ربہم، اللہ کی مرضی سے، اس کے اذن سے آتے ہیں. اور اللہ کبھی بیکار کام نہیں کرتا، اللہ کبھی کسی سے بیکار کام نہیں لیتا کہ فرشتوں کو بھیجے کہ امر لے کر جاؤ پھر امر واپس لے کر آؤ، یہ ناممکن ہے. تو ماننا پڑے گا ایک شخصیت موجود ہے، ایک عظیم انسان موجود ہے، ایک کامل انسان موجود ہے جس کے پاس کل امر لے کر آتے ہیں. اب جس کے پاس کل امر آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اول الامر. سلوات پڑھے محمد وآل محمد. قرآن میں آیت اطیع اللہ واطیع رسول واول الامر منکم، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، سارے امر انہیں لے کے دے کر جاتے ہیں. ہمیں جو رزق ملتا ہے امام زمانہ کے صدقے میں، اولاد ملتی امام زمانہ کے صدقے میں، عزت ملتی امام زمانہ کے صدقے میں، جو بھی نعمت خدا ہے حتیٰ کہ کافر کو بھی ملتی ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں. سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. لہذا سورہ انا انزلنا سے بہت آسانی سے آپ ثابت کر سکتے ہیں امام پاک کے وجود کو. ابھی آپ نے سنا کہ امام زمانہ، اس سید ابن طاووس اور یہ اولیاء خدا دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں اور ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ وہ، ان کی آنکھیں پاک، ان کی زبان پاک. تزکیہ نفس میں نے عرض کیا لازمی چیز ہے. اگر ہمارے اندر بھی تزکیہ آ جائے، سات اعضاء ہمارے پاک ہو جائیں، تو امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی، امام کی زیارت ہم نہیں کر سکتے ہیں. سید ابن طاووس انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں. حتیٰ کہ کل میں نے جو عرض بتایا آپ کو کہ رجب علی ایک درزی ہے، وہ عالم بھی نہیں ہے، وہ امام زمانہ کو کیوں دیکھ رہا ہے اور دوسروں کی رہنمائی کر رہا ہے؟ اس نے ساتوں اعضاء کو پاک کر لیا.
جو بھی سات اعضاء کو پاک کر لے گناہوں سے اسے امام اپنی زیارت کراتے ہیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیز دوستوں نے انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے اس گناہ کا نقصان کتنا. ایک لڑکی جا رہی ہے, ایک عورت جا رہی, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا نقصان کتنا. یا ہم غیبت کرتے ہیں, اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں نقصان کیا ملتا. اگر انسان دیکھ لے نا تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے. قرآن کہتا ہے یوم تبل السرائر, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی باطنی شکل جو ہے وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا. کوئی چاہے گا کہ میرا چہرہ حیوانی ہو جا؟ کوئی انسان نہیں چاہے گا. یہ چہرہ اللہ نے دیا ہے, یہ صورت اللہ نے دی ہے, مگر وہ صورت جو قیامت میں ملنی ہے اس کو بنانے والے بھی ہم ہیں, بگاڑنے والے بھی ہم. یہ قرآن کی آیت. وہ قیامت کے دن تو اس شکل میں نہیں آئے گا, جیسا تیرا کردار ہوگا, جیسا عمل ہوگا ویسی شکل ہوگی. یعنی جب انسان کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی باطنی شکل انسانی نہیں ہوتی. یا ماں باپ کو جب بدلہ بد اخلاقی سے یا غصے سے بات کرتا ہے تو اس کی باطنی شکل کتے جیسی ہو جاتی ہے. یا غیبت کرتا ہے یا تہمت لگاتا ہے, ہم آپ نہیں دیکھ سکتے, مگر اولیاء خدا آج بھی ایسے موجود ہیں جو جب انسان کو دیکھتے اس کی باطنی شکل دیکھ لیتے. مثلا آیت اللہ بہجت ہمیشہ سر نیچے جھکاتے تھے, وہ انسانوں کو دیکھتے نہیں تھے, انہیں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ باطنی شکل دیکھتے تھے کہ یہ انسان مومن ہے, مگر اس گناہ کی وجہ سے اس کی باطنی شکل پگ جیسی ہے, خنزیر جیسی ہے, بھیڑیے جیسی ہے, کتے جیسی ہے, تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, وہ انسانوں کو دیکھتے نہیں تھے. اکثر یہی ذکر کرتے تھے یا ستار العیوب یا ستار العیوب, یعنی خدا مجھے نہ دکھا, میں دیکھنا نہیں چاہتا کسی کی باطنی شکل. انہیں تکلیف ہوتی تھی, یعنی یہ انسان کو پتہ نہیں کہ گناہ سے میری باطنی شکل خراب ہو جاتی. اب یہ شیخ رجب علی جن کے بہت سارے شاگرد, اسی زمانے کا آدمی ہے, ایک دردی تھا مگر عمل نے کیا تو ولی خدا بن گیا. اس کے شاگرد بہت آج بھی زندہ ہے. ایک ڈینٹسٹ ڈاکٹر اس کا شاگرد تھا, وہ کہنے لگا شیخ رجب علی میں ٹیکسی میں جا رہا تھا تہران میں, تو سب جو تھے وہ انسان تھے, ڈرائیور بھی انسان تھا اور لوگ بھی, لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ان کی شکلیں بگڑ گئی. وہ کہ مسلسل ذکر کر رہا تھا, ہمیں نظر نہیں آتا. مولا علی فرماتے جو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتے, خود کو خدا کی دربار میں دیکھتے ہمیشہ, وہ جو دیکھتے وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے, وہ جو سنتے وہ تم نہیں سن سکتے. اب شیخ رجب علی اپنے گھر میں بیٹھا ہے, یہ بازار کا قصہ بتلا رہا ہے. یہ دیکھیے ان اولیاء خدا کو خدا کیا علم دیتا, یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا, یہ علم اہل بیت کے در سے ملتا. شروعات پڑھ دے محمد و آل محمد. یعنی میں ٹیکسی میں گیا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتا سکیں گے؟ شاگرد کہنا میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کی شکلیں بہت گندی ہو چکی تھی. شیخ رجب علی نے کہا یہ ذکر کی وجہ سے. کہا وجہ کیا تھی؟ کہا تجھے یاد. اب دیکھیے یہ علم ہے, یہ خدا دیتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا جب 24 گھنٹے انسان خدا کی دربار میں با ادب رہے پوری دنیا اس کے سامنے آ جاتی, پوری دنیا. شیخ رجب علی نے کہا کہ تو نے نوٹس کیا پہلے ان کی شکلیں انسان جیسی تھی, ہاں پھر وہ گندی ہو گیا. کیوں؟ کہا راستے میں ٹیکسی والا رکا تھا, ایک لڑکی سوار ہوئی تھی اور لڑکی کا لباس بھی گندا تھا, بد حجاب تھی, بالکل گندی آوارہ لڑکی تھی. ڈرائیور آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا اور جتنے پیسنجر تھے وہ بھی حرام کی نظر سے لڑکی کو دیکھ رہے تھے, اس لیے ان کی شکلیں بگڑ گئیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं कि ऐसा उस्ताद अगर आपको मिल जाए कि आप दुनिया में जहां भी हो वो आपको देख सकता है, तो आधी उम्र भी आपकी लग जाए, 40 साल भी लगा ले, अगर ऐसा उस्ताद मिल जाए तो वो आपको मेराज पर पहुंचा देगा। वाकई देखिए, इसका इतना इल्म है कि वो आपको जहां भी देख रहा है। तो ये लोग कैसे बने हैं इस मकाम पर, ये जो कुछ जो बना है इमाम जमाना के सदके में। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजी तो कल मैंने अर्ज किया और माशाल्लाह हमारे प्रिंसिपल मदरसे ने मुतवज्जह किया, स्कूल स्कूल मदरसे के अलावा स्कूल को भी आप पावरफुल बना रहे, बहुत जरूरी है। वरना ये यूरोप में कहते हैं, खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि आप जितनी मस्जिदें बना दो, जितने मदरसे बना दो, जो थर्ड या फोर्थ जनरेशन है वो हमारी है, वो मुसलमान नहीं रहेगी, क्योंकि स्कूल में हमने ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाया है, आहिस्ता आहिस्ता इनका दीन ईमान शर्म हया खत्म हो जाएगा। इंग्लैंड में एक और भी जुमला कहते हैं, ये गोरे लोग कहते हैं, कहते हैं ये जो आपके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं हमारे बच्चों के साथ ना, ये नारगील है, कोकोनट नारियल है, नारियल है वो बाहर से काला होता है अंदर से सफेद होता है। कहते ये जो आपके बच्चे काले हैं मगर अंदर से ये गोरे हैं, इनकी फिक्र वही है जो हमारे बच्चों की फिक्र है, इनकी सोच वही है जो हमारे बच्चों की, हमारे स्कूल में पढ़े, इनकी गैरत उतनी है जितनी एक अंग्रेज बच्चे की, इसकी शर्म हया उतनी है जितनी हमारे। आप देखिए जो स्कूल का सिस्टम है बहुत खतरनाक है, मां बाप को पता ही नहीं है। दुनिया में 10-15 स्कूल के सिस्टम है और ये जितने स्कूल के सिस्टम है ये बच्चे का ब्रेन वॉश ऐसे करते हैं उसे पता भी नहीं चलता, उसके वालिदैन को पता नहीं चलता। अक्सर जो स्कूल है फ्रेंच या ब्रिटिश या अमेरिकन, ये फ्राइडिज्म की बुनियाद पर है, पूरा कोर्स फ्राइडिज्म। फ्राइडिज्म कौन था, एक शैतान था, वो कहता था हर चीज जो है सेक्स है, वो खुदा भी सेक्स को मानता था, फ्राइड वो शैतान था। वो कहता पहला काम ये करो कि जो बच्चे स्कूल में आए लड़की का शर्म हया खत्म कर दो और लड़के का गैरत खत्म कर दो, फिर ये हर गंदा काम करेंगे। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम कहता है कि अगर लड़की में शर्म हया नहीं तो उसमें ईमान नहीं, लड़के में अगर गैरत नहीं तो उसमें ईमान नहीं। और ये स्कूल का सिस्टम ये है, मिक्स डांसिंग कराएंगे, स्विमिंग कराएंगे ताकि शर्म हया खत्म हो जाए, पूरा स्कूल का निजाम ये। जब शर्म गया, अब देखिए हमारे बच्चों का बिल्कुल वही जहन हो जाता है, आई कॉन्टेक्ट। अब इस्लाम कहता है निगाह न करो मगर स्कूल कहता नहीं आई कॉन्टेक्ट, आप डाल के बात करो, इस्लाम के अंदर सर झुका के नाम हरम से बात करो, इनकी फिक्र वही हो जाती है जो इनकी फिक्र है, फ्राइड की फिक्र है, शर्म हया खत्म कर दो। आप देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, जबरील 3 चीजें लेकर आए, कहा इन 3 में से एक चीज ले लिया, कहा क्या है, कहा एक दीन है, एक अकल है, एक हया। अब हम तो कंफ्यूज हो जाते क्या ले, एक लेनी है, 2 को वापस जाना है, या दीन ले लो या अकल ले लो या हया ले लो। हम होते तो क्या करते, दीन लेते या कुछ लोग अकल लेते, मगर हजरत आदम तो अल्लाह की तरफ से पढ़कर आए थे, अल्लाह आदम अस्मा, अल्लाह ने उन्हें पढ़ाया था, उसने कहा मुझे हया चाहिए, दीन नहीं लिया, अकल नहीं ली, कहा मुझे हया चाहिए। तो जबरील ने अब दीन अकल को कहा वापिस चलो, उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया जहां हया होगा वहीं हम रहेंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हया इतना अहम है, मगर ये स्कूल आपके बच्चियों का हया खत्म करते हैं, जब हया गया तो दीन भी गया, अक्ल भी चली गई। लिहाजा अपने स्कूल बनाइए अजीजो, वरना हमारे बच्चों की सोच वही हो जाएगी जो एक काफिर की सोच है। جو فرائیڈ کی سوچ ہے، اپنے اسکول ہوں گے تو یہ امام زمانہ کے غلام بنیں گے، ان کی فکر قرآنی ہوگی، ان کی فکر نورانی ہوگی۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت زیادہ اہم ہے اسکول۔ اگر چاہتے مولا امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، جلد مولا کا ظہور ہو، کوئی بچہ دوسرے اسکولوں میں نہ جا۔ آپ دیکھیں پورے یورپ میں ہم جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، آسٹریلیا گئے، کینیڈا گئے، ہم نے آج تک ایک یہودی بچہ نہیں دیکھا جو غیر یہودی اسکول میں جائے، یہودیوں کے اپنے اسکول۔ بتائیے، ہمارے اپنے اسکول نہیں، یعنی یہودیوں جتنی تو غیرت ہونی چاہیے۔ یہودی اتنے مذہب کے پکے ہیں، میں ہر جگہ پوچھتا ہوں، یہاں کوئی آپ کے اسکول میں یہودی بچہ ہے؟ یورپ میں کہتے نہیں، ان کے اپنے اسکول ہیں۔ 12 سال تک وہ بچے کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ ان کا بچہ مذہبی ہو، مگر ہم نہیں۔ پیرس میں ہمارا اسکول نہیں، یورپ میں ہمارا اسکول نہیں۔ ہاں، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بڑی مسٹیک ہے۔ اور اسکول کھولا، میں نے کہا اس بزنس ہے، اس میں کبھی لاس نہیں ہوتا، اتنا گرانٹ اتنے، مگر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیز، میں نے عرض کیا قرآن میں حکم ہے، ایک آیت میں حکم ہے کہ صبر کرو اور رابطہ کرو۔ امام زمانہ سے رابطہ واجب ہے، جیسے معرفت واجب ہے۔ یہ حدیث شیعہ سنی نے لکھی ہے، مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ ہی مَا تَمِیتَ تَلْجَاہِلِیَا، جو امام کی معرفت حاصل نہ کرے مر گیا، وہ کافر ہو کے مر گیا۔ امام کی معرفت جس طرح سے قرآن میں بھی ہے، صبر کرو، صبر کرو، رابطو، امام سے رابطہ پیدا کرو، امام سے رابطہ پیدا کرے، پتا چلے گا۔ اگر ہمارا نفس پاک ہو گیا تو امام ہمیں زیارت کرائیں گے، اگر نفس پاک نہیں ہے تو ہمیں اور کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے، تو نفس پاک ہو جائے گا، دنیا میں جہاں بھی امام زیارت کرائیں۔ اب ایک عالم دین کا واقعہ سنیں، نجب میں رہتا تھا، اس نے کہا مولا کی زیارت چاہیے تاکہ میں دیکھوں میرے پرابلم بھی سال ہو جائے اور امام اس سے راضی ہے یا نہیں۔ تو مسجد سہلا ہے کوفے کے قریب، اور وہاں 40 دن کے احمال ہوئے، 40 رات یہ جاتے رہے جاتے رہے، بہت محنت کی مگر امام کی زیارت نہیں۔ پھر اس نے سوچا میں کیا کروں، علم جفر اور علم رمل یہ علوم غریبے ہیں، زیادہ اس کی طرف تاکید نہیں، کیوں رمانی علم حاصل کرو، علوم غریبے کہ، مگر اس کے ذریعے سے اس نے کہا پتا چلے گا کہ اس وقت امام زمانہ کہاں ہے، علم جعفر کے ذریعے میں وہ سیکھ لوں تو مجھے پتا چلے گا کہ امام اب کوفے میں ہے یا نجف میں، جا کے زیارت کروں۔ یہ بیچارے نے کتنے سال لگا دیے علم جعفر رمل سیکھنے میں، مگر دیکھا کہ یہ جو ہے امام کے مقابلے میں بالکل فیل ہے، یہ نہیں بتا سکتے کہ امام کہاں ہے، دوسری چیز بتا رہے ہیں مگر امام زمانہ اس وقت کہاں ہے، یہ دونوں علم میں طاقت نہیں ہے کہ امام کے بارے میں بتائے۔ سلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو 4-5 سال کی محنت کے بعد یہ بیچارہ عالم دین تھک گیا، تو رو کے دعا مانگی، رو رہا تھا مولا میں نے اتنی محنت کی، ابھی تک مجھے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، بس مجھے بتا دیں میں کیسے آپ تک پہنچوں۔ بہت رویا، ایک دن بہت رویا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، خواب میں امام زمانہ آئے، فرمایا اگر میری زیارت کرنا نجف میں بیٹھا، تبریز آ جاؤ، تبریز کہاں، ایران میں دور ترکی کے بارڈر پہ، اور ایڈریس دی کہ یہ تالا بنانے والا جو ہے اس کے دکان پہ فلاں دن فلاں وقت آنا تو تو میری زیارت کرے گا۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ نجف میں زیارت نہیں، کربلا میں زیارت نہیں ہوئی، اس مسجد سہلا میں زیارت نہیں ہوئی، امام نے کہاں بلایا، تبریز میں، ایک دکاندار کے پاس جو تالا بنا، وہی تو مسلحت ہوگی۔ یہ گیا اس دکان پہ، وہاں سے یعنی بیچارہ ایران سے، ایران گیا، ایران سے جا کے تبریز پہنچا، اس دکاندار کے پہنچا تو دیکھا ایک دکاندار ایک تالا بیچتا ہے، بناتا ہے، اور ادھر ایک بہت خوبصورت نورانی نوجوان بیٹھا، اس کا دل کھچک، یہی امام زمانہ، یہی امام۔ اتنے میں بوڑھی عورت آ گئی ایک تالا لے کر، اس تالا بنانے والے سے کہا یہ تالا خریدو گے، یہ کتنے کا ہے؟ انہیں تالا دے کر کہا یہ اگر بن جائے تو 9 شاہ یعنی 9 تومان اس زمانے میں ہو، 9 روپے سے 9 روپے کا، مگر کیونکہ خراب ہے تو یہ میں 7 تومان میں خریدوں گا، بیچوں گا تو 1 تومان کا مجھے فائدہ ہوگا، 1 روپے کا فائدہ ہوگا۔ عورت کہنے لگی تو عظیم آدمی ہے، پورے بازار میں پھری ہوں، کوئی 1 روپے سے زیادہ مجھے تالا نہیں خریدتا، تو مجھے 7 روپے دے گا؟ کہا حق یہی ہے کہ یہ 7 روپے کا ہے، کیوں تو مجبور ہے میں تم پہ ظلم کروں؟ اب اس نے 7 روپے دے دیے اور وہ عورت چلی گئی۔ اب امام زمانہ نے اسے اس کے نام سے پکارا تو اسے یقین ہو گیا یہی امام زمانہ ہے، کہا دیکھو زیادہ وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے یہ تالا بیچنے والا عدالت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، گناہان کبیرہ سے بچتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو بھی ایسا کام کر میں خود تیرے پاس آ جاؤں صلوات پر محمد و آل محمد۔ اصل میں ایمانداری ہے، ایمانداری ہمارے اندر نہیں تو ایمان کی زیارت کہاں سے ہوگی، تجارت ہو جو بھی کام کر ایمانداری، پوری بازار اس کو 2 روپے دے رہے تھے، اس نے 7 روپے دے دیے، اس کا حق دے دیا۔ عزیز و 40 گناہان کبیرہ موٹو گناہ چھے، ان سے بچنا لازم ہے اگر ہم چاہتے امام کا جلد ظہور ہو جائے۔ امام کا ظہور ہونے لوگ پتہ ہی نہیں کہ گناہان کبیرہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی کو تو ماشاءاللہ آپ سبھی جانتے ہیں، اس کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کا والد بھی عاشق تھا امام زمانہ، مشہد میں رہتا تھا، اس نے عمل کیا زیارت عاشورہ کا، اور بھی اعمال امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ اب یہ 40واں دن تھا، اس نے دیکھا آسمان چھت پہ، اپنے گھر کی چھت پہ عمل کر رہا تھا، دیکھا آسمان سے نور چمکا اور نور نیچے آئے، یہی امام زمانہ، بھاگے، بوڑھا آدمی تھا، نیچے سیڑھیوں سے بھاگا، اب جہاں نور جا رہا ہے یہ بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، تھک گیا مگر کہا یہ چانس نہیں مجھے کھونا، میں نے 40 دن عمل کیا، یہ امام نہیں تو کون ہے؟ آسمان سے نور اتر رہا، تو دیکھا اترا وہ نور، ایک گھر میں چلا گیا۔ اب یہ بیچارے بوڑھے آدمی تھک گئے، سانس بھول گئی، آئے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا کہ میں اندر آ سکتا ہوں، کیونکہ اس میں امام زمانہ آئے ہیں، کہا صحیح کریں بسم اللہ آ جائیے۔ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک جنازہ پڑا ہوئے مومنہ اور سامنے امام زمانہ، جنازہ، اس نے جا کے امام زمانہ کو سلام کیا، امام زمانہ نے کہا آغا سیستانی تو میرا عاشق ہے، دیوانوں کی طرح میرے پیچھے بھاگ رہا ہے تاکہ میری زیارت کر، مگر دیکھ سیستانی اس عورت کی طرح بنو جس کا یہ جنازہ ہے، تو میں خود تیرے پاس آؤں گا، صلوات پڑے محمد و آل محمد۔ تقویٰ، تقویٰ پرہیزگاری۔ آیتولا سیستانی کے والد بھی مجتہد تھے، کہتے اس عورت کی طرح بنو جس کا جنازہ ہے، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ تقویٰ ہونی چاہیے، تقویٰ وہ ہمارے اندر نہیں۔ عبداللہ سیستانی حیران ہو گئے ان کے والد، کہیں عورت کیا کرتی تھی، پوچھا، کہا اس زمانے میں شاہ کا جو باپ تھا اس نے حکم دیا تھا کہ جو عورت حجاب پہنے گی اس کو 10 کوڑے مارنے، باہر حجاب سے نہیں نکل، پورا انگریزی لباس کر دیا، کوئی عورت حجاب سے باہر نہیں نکل سکتی، ننگے سر پھرے، حجاب منع تھا۔ کہا یہ عورت جو مومنہ تھی، کتنی مومنہ تھی، اس نے کہا میں حجاب نہیں اتاروں گی۔ اب رشتے دار تھے، ماں باپ تھے، باہر سب زیارت، کیونکہ اللہ کا حکم ہے حجاب اتارنا حرام ہے، اور باہر نکلوں گی تو کوڑے لگیں گے۔ تو بتایا کہ 20 سال ہو گئے یہ گھر سے اس نے باہر قدم بھی نہیں نکالا، قربانی ہے شریعت کی پابندی، 20 سال وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلی، اگر گھر سے باہر نکلوں گی تو حجاب اتارنا پڑے گا۔ امام زمانہ فرماتے اس عورت جیسے بن تو میں خود تیرے پاس آؤں گا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اصل تقوی اور پرہیزگاری اگر ہمارے اندر آ جائے, سات و اعضاء ہمارے پاک ہو جائے, تو امام کی زیارت سے کبھی بھی محروم نہیں رہے. آج بھی جو ہماری مدد کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کر رہے ہیں, یا ایران میں جو شیعہ ہیں ان کی مدد کون کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ سکتا تھا اگر امام زمانہ مدد نہ کرتے؟ 8 سال کی جنگ میں پوری دنیا صدام کے ساتھ تھی, کیسے یہ جنگ ہو سکتی تھی؟ امام زمانہ کی مدد. میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں کہ جب امام خمینی تہران میں آئے تو وہ بختیار شاہپور بختیار تھا, اس نے کرفیو کا آرڈر لگا دیا. کرفیو جو باہر نکلے گا گولی. یعنی کرفیو میں اگر کامیاب ہوتے تو امام خمینی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے, انقلاب فیل ہو گیا. لوگ آئے امام خمینی سے کہنے لگے اب کیا کریں, حکومت نے کرفیو لگا دیا, کل کوئی باہر نہیں نکل سکتا, گولی کا آرڈر. تو امام خمینی نے کہا مجھے تھوڑا اللہ سے راز و نیاز کرنے دو تو پھر میں تمہیں کچھ فتویٰ دے سکتا ہوں. تو امام خمینی کمرے میں اکیلے چلے. تو ایک جو وہاں امام خمینی کے اصحاب میں سے تھے, نوکروں میں سے تھے, وہ دیکھنے لگے امام خمینی کیا کر, وہ چھپ کے پیچھے. دیکھا کمرہ تو بند تھا, آوازیں آ رہی تھی, اور امام خمینی رو رو کے کہتے یبن الحسن, یعنی امام زمانہ کو یبن الحسن کہتے ہیں, حسن کے فرزن, یعنی امام زمانہ, یبن الحسن یبن الحسن یبن زہرا, اے امام زمانہ میں آپ کے حکم سے فرانس سے ایران میں آیا ہوں, آپ نے حکم دیا تو میں آیا, ابھی اس نے کرفیو لگا لیا ہے, آپ بتائیے ہم کیا کریں. رو رو کے امام سے بات کر رہے ہیں, اب وہ باہر کھڑے ہیں مگر امام خمینی کی آواز سن رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد امام خمینی باہر آئے فتویٰ لکھ کر کہ میرا حکم ہے کہ کل کوئی گھر میں نہ بیٹھے, سب روڈ پہ آ جائیں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آیت اللہ تالقانی بہت بڑے آیت اللہ تھے, پورے تہران کے لیڈر وہ تھے جب امام خمینی باہر تھے. انہوں نے کہا یہ فتویٰ واپس لے, آپ ایران میں نہیں تھے, انہوں نے ایک ایک دن میں 20,000 لوگوں کو مارا ہے, اتنے لوگ لاکھوں مارے جائیں گے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اب دو مجتہدوں میں مناظرہ شروع ہو گیا. امام خمینی فقہی دلیل دے رہے تھے, وہ بھی مجتہد تھے, وہ دلیل دے رہے تھے. آدھا گھنٹہ بحث چلا امام خمینی اور آیت اللہ تالقانی میں. تالقانی نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے, لاکھوں کا خون بہے گا, کون ذمہ دار ہوگی؟ اب جب امام خمینی تھک گئے کہنے لگا آیت اللہ تالقانی میں چھپانا چاہتا تھا مگر تو نے مجبور کر دیا, یہ میرا فتویٰ نہیں امام زمانہ کا حکم ہے. سلوات پر دے محمد والے محمد. واقعاً مومنین کی غیب میں رہ کے مدد کرتے, صدام کا کیسے خاتمہ ہو گیا؟ پوری دنیا تو یہ چاہ رہی تھی کہ اب ایران میں انقلاب آیا ہے, عراق میں بھی اگر شیعہ کا انقلاب آ گیا, حکومت آ گئی, تو بہت مشکل ہو جائے گی. 8 سال جنگ اسی لیے کی, لیکن خود ہی آئے, خود ہی صدام کو مارا, خود ہی علماء کو حکومت دے کے چلے گئے. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کس کی حکومت ہے عراق میں؟ علماء کی حکومت ہے. آگا سیستانے کے ایک فتویٰ پر 10 لاکھ کی فوج بن گئی, یہ کس کی حکومت ہے؟ علماء کی حکومت ہے. یہ کون غیب سے مدد کر رہا ہے؟ امام زمانہ مدد کر رہے ہیں. بس عزیزان گرامی, ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے, تقویٰ, پرہیزگاری, 7 اعضاء جسے میں نے بتلائے اگر پاک ہو جائیں تو امام کی زیارت میں پھر دیر نہیں لگتی ہے. اور اگر ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے ہیں تو انہی راتوں میں ہم توبہ کریں, آنسو بہائیں, ہاتھوں سے گناہ, سارے گناہ مٹ جاتے ہیں جب انسان سچی توبہ کرتا ہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہ
عزیز الصبح کی میں جس میں بھی عرض کیا تھا امام کا آخری خط ہے، اے شیعو اگر تم متقی بن جاؤ اور آپس میں یونائٹ ہو جاؤ، آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، تو میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. امام زمانہ دو چیزیں ہم سے مانگتے ہیں، ایک نور تقویٰ مانگتے ہیں اور ایک اتحاد، یونٹی، بھائی چارہ، متحد ہونا چاہتے ہیں. لہذا واقعاً جہاں بھی دیکھیں دو مومنین میں اختلاف ہے، آپ اور سب ہم کوشش کریں وہ اختلافات ختم ہو جائیں. اس سے امام زمانہ بہت راضی ہوتے ہیں، اس سے امام زمانہ کی دعائیں ملتی ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. دیکھیں دو مومنین میں اختلاف ہوگا تو دونوں ضعیف ہوں گے، دونوں کا وقت برباد ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو کمزور کریں گے اور غیبتیں کریں گے. ساری عبادتیں برباد ہو جاتی جب انسان غیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اختلاف میں غیبت تو ضرور ہوتی ہے، تہمت بھی لگتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے. ساری دیکھیے، یاد رکھیں، جملہ بہت عمدہ ہے ایک عالم دین کا، فرمایا وہ عبادت اللہ کی ہے جس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ عبادت شیطان کی ہے جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اگر مومن مومن سے نفرت کرے تو یہ عبادت اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت ہو جاتی ہے. لہذا ہم سب پر واجب ہے کہ ہم متحد ہو کے رہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ دیکھیں ہر جگہ آج شیعہ مظلوم ہے. بحرین میں کتنے شیعہ مارے گئے، کتنے شیعہ جیل میں ہیں، اکثریت بحرین میں شیعوں کی ہے، بحرین میں شیعہ مر رہا ہے. شام میں ملینز لوگ مر چکے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، کوئی گھر سالم نہیں، کوئی شہر، پورا ملک تباہ ہو گیا، اور شیعہ پہلے بھی مظلوم تھے اب اس سے زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں، ہزاروں یتیم ہیں. عراق میں لاکھوں یتیم ہیں، سب شیعہ ہیں. افغانستان میں طالبان نے ہزاروں شیعوں کو قتل عام کیا، پاکستان میں ہر روز شیعہ مر رہا ہے. ہر جگہ دنیا میں آپ دیکھیے شیعوں پہ، یمن کے شیعہ ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے، ہزاروں ان کے بچے یتیم ہو گئے. اندازہ لگائیے ہر جگہ شیعہ ان کو مارا جا رہا ہے، پھر بھی ہم آپس میں متحد نہ ہوں تو امام زمانہ کا دل دکھے گا. اس وقت ہے متحد ہو کر ان بیچارے مظلوموں کی مدد کریں. اور ہمارے پاس افسوس کوئی اقتصادی سسٹم نہیں ہے. دیکھو آغا خانی کی کتنی تعداد کم ہے، کوئی آغا خانی آپ کو غریب نہیں ملے گا. وہ ہیرا کا نظام ہے، اقتصادی اکنامک سسٹم ہے. ہم 400 ملین ہیں، ہم سب سے زیادہ مظلوم ہیں. کروڑ ہاشیوں کو پہلے کاٹا گیا، مارا گیا، آدمی قتل، مگر ہمارا کوئی اقتصادی نظام نہیں ہے. الحمدللہ ابھی ایران میں ایک اچھی پالیسی رہبر کی طرف سے ہے، اور یہ خصوصی قوانین انہوں نے تبدیل کی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایران میں آپ پراپرٹی اپنے نام سے پہلے نہیں لے سکتے تھے، مگر رہبر کی خصوصی یہ فرمائش اور اس کے فرمان کی وجہ سے بہت چینجز آ گئی ہیں. اور اب پارلیامنٹ نے بھی پاس کیا ہے کہ شیعہ مومن کہیں کا بھی دنیا کا ہو، وہ مشہد اور قم میں بزنس، پراپرٹی، ہوٹل خرید سکتا. یہ بنیاد کیا ہے کہ ایک شیعہ اکنامک سسٹم بنا رہے ہیں. شیعہ بینک ہو دنیا میں، شیعہ انشورنس ہو، اور اس میں رہبر کا حکم ہے. ہماری کئی میٹنگز ہو چکی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ رہبر کا حکم ہے پوری دنیا میں جو آئل کا بزنس کرو شیعوں سے کرو. گئے پہلے ہر ایک سے کرتے تھے، اب حکم ہے شیعوں سے. تو اب اس کا سسٹم یہ بنا رہے ہیں کہ اگر آپ نے 1 ملین کا ہوٹل خریدا تو 1 ملین کی گارنٹی آپ نے گورنمنٹ ایران کو دیا، اب 1 ملین کا بزنس وہ آپ کو دیں گے، کیونکہ بینکس ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے، جبکہ معاہدہ بھی ہوا ہے پھر بھی بڑے بینکس نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے خود ہم دنیا میں شیعہ ایک بینک سسٹم بنا. اگر آپ کا 2 ملین کا پراپرٹی ہے تو وہ گارنٹی ہوگا، گیس پیٹرول آپ کو دیں گے، آپ سے بزنس کریں گے. اگر انشاءاللہ یہ سسٹم کامیاب ہو جائے تو دنیا میں کوئی شیعہ فقیر نہیں رہے گا، بے روزگار نہیں رہے. یہ بہترین سسٹم ہے، اور انشاءاللہ ہم نے بات کی ہے ہمارے صدر صاحب سے بھی، اس کی پوری تفصیل ایک دن آپ کو بتائیں گے جمعہ معاشور کے بعد، کیونکہ اس میں بہت سارے سوالات ہیں. اور دوسری اچھی خبر
یہ رہبر نے حکم دیا ہے کہ پوری دنیا کا اور پورے ایران کا جو روحانی کیپٹن ہوگا وہ ہم مشہد کو بنا رہے ہیں، اور مشہد میں 3,00,000 ایکڑ زمین دی گئی ہے فری پورٹ کے لیے، کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، کوئی ویزا نہیں ہوگا، پوری دنیا سے لوگ آ سکتے ہیں بغیر ویزا کے اور وہاں آ کے انویسٹ کریں اور کوئی وہاں پہ ٹیکس نہیں ہوگا۔ یہ 3,00,000 پورا یہ فری زون بنا رہے ہیں، اور ان میں ایک تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے، اور گزشتہ سال رمضان میں ہم مشہد میں تھے تو ایک اور اچھی چیز بنی ہے، مثلا وہ کیا ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، کی سنت ہے کہ مومنین کے درمیان سیغے اخوت قائم کرو، یعنی بھائی بھائی بناؤ۔ رسول خدا نے ابو ذر سلمان، یہ سیغہ جیسے سیغہ نکاح ہوتا ہے اسے نکاح کی طرح سیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے، اور یوم غدیر، غدیر کے دن، یعنی جو ایک جیسے ہیں فکری لحاظ کے، بزنس میں کے، ان کو بھائی بنا دو۔ الحمدللہ ایک اچھا پروگرام یہ پبلک کی طرف سے، امام جمعہ کی طرف سے نکلا، گورنمنٹ کا نہیں ہے، گورنمنٹ تو بدلتی رہتی ہے تو پالیسی بدلتی رہتی ہے، یہ وہاں کے امام جمعہ نے شروع کیا ہے کہ مثلا یہ آپ کی مسجد ہے یہاں پر، اس مسجد کا سیغہ اخوت ہوگا ایک بڑی مسجد مشہد والے کے ساتھ، تو فائدہ کیا ہوگا، جب آپ وہاں مشہد میں جائیں گے تو وہ مسجد والے آپ کو ایئرپورٹ سے لینے آئیں گے، ہوٹل پہ پہنچائیں گے، آپ کی پوری مدد کریں گے، کیونکہ عام جب آپ جاتے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی آدمی آئے گا تو آپ ان کی مدد کریں گے، اور وہاں سے کوئی تاجر ہوگا، بزنس مین ہوگا تو اس مسجد کے بزنس مین کے ساتھ کام کرے گا، اگر انجینئر ہوگا تو یہاں کے انجینئر، یعنی ایک نیٹ ورک بنے گا، اس سے بھی ہماری قوم کا بہت فائدہ ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزوں یہ بہت ضروری، ہاں بہت ضروری۔ اب آپ دیکھیے کیا پرابلمز ہوئے، یمن میں کھوجا جماعت تھی، ہم خود مجلس پڑھنے گئے تھے عدن میں، وہ سارے بیچارے نکل گئے، تو پورا ملک تباہ ہو گیا، مدن عدن بھی پورا تباہ ہو گیا، وہاں کچھ لوگ رہے ہیں، ان کو نکال کے یہ دوسرے افریقہ ملک میں لے گئے، اور ورلڈ فیڈریشن نے کچھ ان کی مدد کی، کچھ ابھی وہاں تنزانیہ میں ہمیں ملے تھے۔ تو یہ پرابلمز تو مومنین کے ساتھ ہر جگہ پر ہے، اگر ہمارا نیٹ ورک بن جائے تو یہ پرابلم آرام سے سالو ہو سکتے ہیں، جاب ملے گی، بزنس ملے گی، غربت ختم ہوگی۔ دنیا میں یہودی 12 کروڑ ہیں مگر کیوں طاقتور ہیں، کوئی فقیر نہیں ہے، کیونکہ ان کے آپس میں نیٹ ورک ہے۔ ہم 400 ملین ہیں مگر ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، اس لیے ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ سلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کہ خدا ان سارے نیک کاموں میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ ہستی بڑی عظیم ہستی، حضرت عباس علمدار، زمانے کے امام کہتے ہیں میرے ماں باپ فدا حضرت عباس۔ حضرت عباس کی شخصیت کو دیکھیں کہ زمانے کے امام کے کتنے وفادار ہیں۔ آج اگر آپ نے وفاداری سیکھنی ہے تو حضرت عباس سے سیکھیں، عباس علمدار وفا کے شہنشاہ ہیں، وفا کے بادشاہ ہیں، اور ادب رسپیکٹ جتنی مولا حسین کی کر رہے ہیں یہ بھی بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اب سوچنے کا مقام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی حضرت عباس کی سنت پہ چلیں اور امام زمانہ کے اتنے وفادار ہوں، یہ درس لے کر جانا کہ آپ کی اولاد بھی جس طرح سے امام حسین کے ساتھ حضرت عباس نے وفا کی، ویسے ہماری اولاد بھی زمانے کے امام کے ساتھ وفا کرے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ذرا دیکھیں عباس عباس کیسے بنے، عباس وفا کے بادشاہ کیسے بنے، عباس ادب کے بادشاہ کیسے بنے۔ عزیزو اس میں ان کی والدہ کا بڑا رول ہے، یعنی کہا تھا نا
کہ اگر چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے وفادار ہوں حضرت عباس کی طرح, تو جب آپ نکاح کرتے ہیں اس وقت آپ کی نیت پاک ہونی چاہیے, کیونکہ اولاد اسی وقت نیک ملتی ہے جب نکاح میں نیت آپ کی پاک ہوتی ہے. امام نے کہا دولت کی وجہ سے نکاح نہ کرو, ظاہری حسن کی وجہ سے نہ کرو, دیکھو تقویٰ کتنی زیادہ ہے, ان کا باطن کتنا نورانی ہے, کتنے نماز تہجد گزار ہیں. اللہ اکبر, حضرت عباس کا جو کمال ہے ان کی والدہ کی وجہ سے. حضرت ام البنین کی عمر کتنی تھی, مولا علی کی عمر کتنی تھی جب نکاح ہوا, حضرت ام البنین 20 سال کے قریب عمر ہے, مولا علی 50 سال سے زیادہ عمر ہے, بعض روایتوں میں 55 سال, یعنی 30 سال کا فرق ہے. اور ام البنین جوان ہے, شجاع خط قبیلہ ہے. اب دیکھیے یہ نیت پاک کا نتیجہ تھا. جب رشتہ مولا علی کا آیا, حضرت ام البنین شکر کے سجدے میں گر گئی, صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. کتنی دیر تک بی بی شکر کا سجدہ کرتی رہی, میرے پاس مولا علی کا رشتہ آیا ہے, میں کتنی خوش نصیب ہوں. اگر دنیاوی خاتون کوئی ہوتی تو سوچتی مولا علی تو مجھ سے 30 سال بڑے ہیں, میں جوان ہوں, کسی جوان سے شادی کرتی اگر دنیاوی عورت ہوتی. مگر پھر یہ مقام نہ ہوتا, یہ منزلت نہ ہوتی. اللہ کے نزدیک حضرت ام البنین کا کتنا مقام ہے, حتیٰ کہ امام زمانہ کے نزدیک ام البنین کا کتنا مقام ہے. حضرت ام البنین کا واسطہ دے کر اگر آپ کوئی چیز مانگے امام زمانہ فوراً عطا کر دیتے, اتنا بلند مقام ہے. اگر کوئی دنیا کی دوسری عورت ہوتی سوچتی میں جوان ہوں, کسی جوان سے شادی کرتی تو پھر عباس جیسا بیٹا پیدا نہ ہوتا. اللہ اکبر. اور پھر کیا ادب تھا, کیا ادب تھا, کیا اخلاق تھا, کیا ایمان تھا. جب نکاح ہو گیا اب مولا علی کے گھر میں آ گئے, حضرت ام البنین دلہن ہے. جیسے مولا علی کے گھر پہ آئی پھر گھر میں آ کے شکر کا سجدہ ادا کیا اور زمین پہ بیٹھ گئی, نہیں دلہن خاک پہ بیٹھ گئی. حضرت زینب آگے بڑھی, ام کلثوم آگے بڑھی, اما یہ آپ نے کیا کیا, آپ اوپر چلے کمرے میں چلے, کہا زہرا کی بیٹی ہو مجھے اما نہ کہو, میں آپ کی نوکرانی بن گئی. اللہ اکبر, میں نوکرانی بن کر آئی ہوں, میں تم سب کی نوکرانی کروں گی, خدمت کروں گی. سبحان اللہ, یہ ادب کی انتہا, یہ وفا کی انتہا. جب ایسا اخلاق ہوگا, ایسی نیت ہوگی, ایسا ایمان ہوگا تو خدا بیٹا بھی عباس جیسا نصیب. اے جوانوں, آج امام زمانہ کو ایسی نسل چاہیے جو عباس کی طرح امام زمانہ کے وفادار ہو. اللہ اکبر, بار بار عباس میدان میں آ رہے ہیں, مولا مجھے مرنے کی اجازت دے, مولا اجازت نہیں دے. پھر مولا عباس آتے فرماتے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے. امام حسین فرماتے عباس تو میری فوج کا سالار. حضرت عباس فرماتے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں, سارے میرے سپاہی عہدے کو سر پہ میرا انتظار کر. تیری مولا نے اجازت نہیں فرمایا, عباس اگر جانا ہے
تو سکینہ کا مشکیزہ لے کر جاؤں، تھوڑا سا پانی لے کر۔ حضرت عباس خیمے میں آئے، سب سے پہلے بی بی زینب سے اجازت مانگنے آئے، جھک کے سلام کیا، فرمایا زہرا کی بیٹی میری آقا زادی، میرا آخری سلام۔ سنیں گے بی بی زینب کا جملہ، بی بی زینب نے فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں ہوں، مگر میری ایک بات سن کر جا۔ عباس ادب سے بیٹھ گئے، بی بی زینب نے فرمایا ایک دن میں کوفہ میں تھی بابا، مسجد سے واپس آئے کبھی میرے ہاتھ چوم کے رونے لگے، کبھی میرے سر کے بوسے لے کے رونے لگے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے، بابا نے رو کر کہا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پڑ گئی۔ بیٹا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے سب سے زیادہ کا۔ بابا آپ امام ہیں، علم غیب جانتے ہیں، جو کریں سچ کریں، مگر بابا میرا ایک سوال ہے، جس بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں، اللہ نے مجھے عباس جیسا حسین جیسا بھائی دیا۔ بابا نے رو کے کہا زینب نہ عباس رہیں گے نہ حسین۔ ابھی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کہا، فرمایا خدا حافظ عباس، میں سمجھ گئی ہوں میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے، مشک ڈالا، سارے بچوں کو جمع کر کے کہا، او بچوں اب نہ گھبراؤ، پیاسے نہیں رہو گے، میرا چچا کبھی میدان سے خالی ہاتھ نہیں آیا، خالی ہاتھ نہیں آیا۔ ہائے حضرت عباس نے حملے کیے، فوج بھاگ علی کا شیر نہر پر آیا، مچکیزہ بھرا، پانی چلو میں لیا، پانی کو دیکھا۔ جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، مگر جب عباس نے پانی کو دیکھا اپنی تصویر نظر نہیں آئی، پیاسی سکینہ آئے نظر آئی، کرے العطش ہائے پیاس۔ 3 دن کے پیاسے نے پانی نہیں پیا، او پانی پھینک دیا۔ اب ادھر سے ظالموں نے کہا یہ پانی نہ جانے پائے، چاروں طرف سے حملہ کیا، ایک ظالم نے ایک بازو پہ سوار کیا، بازو گرنے والا تھا، حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لیا، سارے ظالموں نے مل کر ادھر حملہ کیا، وہ بازو گرنے والا تھا، عباس نے مشکیزہ کو دانتوں سے سنبھالا۔ اب عباس کے ہونٹ ہلیں گے، عباس نے دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، بس یہ پانی ہے۔ दुआ खत्म नहीं हुई थी, एक तीरा के मश्क में लगा पानी बह गया। अब आपस में दूसरी दुआ मांगी, ए मेरे अल्लाह तू अपनी मसलियत को बेहतर जानता है, अगर मेरी पहली दुआ कबूल नहीं हुई, मेरे अल्लाह मेरी दूसरी दुआ कबूल कर ले। सुनेंगे दूसरी दुआ क्या थी, ऐ मेरे अल्लाह अगर पानी खैमों में नहीं गया, अब मेरी लाश भी खैमों में नहीं। अब्बास ने घोड़े का रुख बदला, इसीलिए जब मौला हुसैन आए पहले अब्बास के बाजू मिले फिर अब्बास के जनाजे। इधर से ये मंजर ज़ैनब देख रही थी, ज़ैनब ने फरियाद की, हुसैन ये क्या हो रहा है, आलम गिर गया, अब्बास क्या गिर गया। हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब मेरी कमर टूट गई, घोड़े से। मौला हुसैन अब्बास के जनाजे पे, अब्बास का सर गोद में लिया, फरमाया अब्बास मेरी एक तमन्ना है पूरी कर ले। मौला हुक्म फरमाए क्या तमन्ना है, मौला हुसैन कहने लगे तेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी भाई कह के नहीं तो कभी मौला कहा, कभी आका कहा, कभी इमाम ज़माना कहा, आज भाई कह के मुझे सीने से लगा दे। बस इतना सुनना था, कहा मौला मैं नौकरानी का बेटा हूं, आप फातिमा ज़हरा के वफा की इंतहा। अब मौला हुसैन फरमाते हैं अब्बास मैं इमाम की हैसियत से तुझे हुक्म दे रहा हूँ, मुझे भाई कह के सीने से लगा दे। जब हुक्म का लफ्ज सुना अब्बास की लाश तड़पी, वो मदीने की तरह मुंह किया, अम्मा नहीं पुकारूंगा, मगर अब इमाम हुक्म दे रहे अम्मा मुझे माफ करना। अजब नहीं एक गुबार उठा हो एक काले बुरके में बीबी आई हो। अब्बास का सर गोद में लिया और फरमाया अब्बास मुझे पहचानो, मैं